فرمایا وغرتهم الحیات الدنیا، یعنی ان کو دنیا کی چند روزہ زندگی نے غرور اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. جو لوگ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بد دینی کی باتیں کرتے ہیں، ان کو دنیا کے چند روزہ غرور نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، چند روزہ عیش نے. اور زیادہ عیش کی وجہ سے آدمی دھوکے میں پڑتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے. جب تک خوب رزق برس رہا ہوتا ہے تو اسی میں مگن رہتا ہے، مست رہتا ہے، سمجھتا ہے مجھ پر اللہ کی بہت مہربانی ہے. یہ سوچ کافروں کی ہے کہ ہم پر رزق برس رہا ہے، ہم پر عیش و عشرت ہے، کوئی خاص پریشانی نہیں ہے، تو اللہ ہم سے راضی ہے. وہ یہی سمجھتے تھے قریش مکہ، مشرکین مکہ، کہ اگر ہم اللہ سے دور ہوتے اور یہ مسلمان اللہ سے پیارے ہوتے، اللہ کے پیارے ہوتے، تو ان کو یہ اتنے فتو فقیر ہوتے اور ہمیں اللہ نے اتنی دنیا دی، تو اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں دنیا کیوں دیتا. تو یہ سوچ مشرکین اور غیروں کی ہے. مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان دنیا میں قیدی کی طرح ہے، اس کے ساتھ حالات آئیں گے، پریشانی ہوگی، خاص کر جب کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسے حالات ضرور آتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. یہ حالات ہر ایک پہ آتے ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کسی پر امتحان اور آزمائش ہوتے ہیں اور کسی پر گناہ کا وبال ہوتے ہیں. اب یہ ہر دوسرے کے لیے گناہ پر وبال نہ سمجھے، بلکہ اس کے لیے آزمائش سمجھے، اور اپنے ساتھ حالات پیش آئیں، خدا نخواستہ کسی ایسے مرض میں یا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تنگی، معاشی تنگی یا گھریلو مسائل میں، سمجھے یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، ہمارے گناہوں کا. اپنے لیے آج معاملہ الٹا ہے، اپنے لیے ہم آزمائش سمجھتے ہیں، دوسرے کے لیے وہاں دیکھو یہ اتنے گناہ کرتے ہیں اس لیے اس میں پھنسا ہے. دوسرے کے لیے آزمائش سمجھے، اپنے لیے وبال سمجھ کے خوب توبہ استغفار کرے آدمی. تو اس کا طریقہ یہی ہے، توبہ استغفار. یہ سوچ رہے کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، لگتا ہے عاملوں کے پاس جا رہا ہے، یہ سب بیکار چیزیں. اللہ سے لو لگائے، خوب توبہ استغفار کرے، صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ سے خوب معافی مانگے. ضرور یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے گناہوں کا کوئی اثر ہوتا ہے. تمہارے مما کسبت ایدیکم، یہ کیا، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی تمہارے سامنے آتی. ہاں، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنے کا حکم ہے، ظنوا بالمؤمنین خیرا، دوسرے مسلمانوں سے اچھا گمان رکھو، تو ان کو یہ نہ سوچے کہ ان کے اوپر جو ہے یہ وبال ہے، بلکہ ان کے لیے اچھا گمان یہ رکھے کہ یہ تو بہت نیک ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی آزمائش. یہی بات مسلمانوں کے ساتھ، یہ مکے میں 13 سال آزمائش رہی، تو یہ مسلمان خدا نخواستہ یہ کتنے اعلیٰ درجے کے ایمان والے، کہ بعد میں ایمان لانے والے صحابہ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے، سابقون الاولون تھے وہ، لیکن ان کو امتحان اتنا ہوا. زلزلو زلزالن شدیدہ، ایسا جھنجوڑا گیا ان کو، ایسے مجاہدات سے گزارا گیا کہ ان کے قلوب حلق تک آ گئے، کلیجہ منہ کو آنا، یہ صرف ہم لوگوں نے سنائی ہے، ہم جانتے نہیں ہیں، صحابہ کے منہ میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں. ہم نے ان کو ایسے حالات سے، یہاں آ کے بیٹھے ہیں وہاں چھپ کے بیٹھے ہیں ہم لوگ، صحابہ کے حالات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ہم نے ان کو ایسا بلغت القلوب بغلت القلوب الحناجر، ان کے قلوب حناجر تک آ گئے، یعنی کلیجہ منہ کو آ گیا. صحابہ نے اس کو دیکھا تھا، ہم نے تو صرف سنا ہے کلیجے منہ کو آنا، صحابہ نے اس کو دیکھا تھا، موت سامنے نظر آتی تھی اور ہر قدم پر پریشانی نظر آتی، یہ سب ان کے ساتھ آزمائش تھی، ان کے ساتھ آزمائش تھی. پھر اللہ، آزمائش جیسی ہوتی ہے مہربانی بھی ویسی ہوتی ہے. پھر 13 سال مکے کے اور 2-4 سال آنے کے بعد مدینہ شریف، پھر دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ نے حالات میں تبدیلی پیدا کی. دوسرے سال مدینہ شریف میں آنے کے بعد ہی غزوہ بدر کی فتح ہوئی، اور اس کے بعد مسلمان بالکل اسٹیبلش ہونے لگے اور مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے کچھ عرصے بعد فتح مکہ 8 سال کے بعد، یعنی سمے 21 سال کے بعد، 13 سال مکے کے اور 8 سال مدینہ شریف کی انتھک محنت، 13 سال مکے شریف کے تو بالکل ہی مجاہدہ، غربت، افلاس، پریشانی، مار کھانا، ہر قسم کی یعنی تکلیفیں، مدینہ شریف سے جہاد شروع ہوا دوسرے سال سے، آٹھ ہجری میں جا کر مکہ فتح ہوا، اسے کئی جہاد کرتے ہوئے آخر میں جا کے غزوہ خیبر، غزوہ خندق وغیرہ کے بعد آخر میں جا کے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کو شوکت حاصل. تو مجاہدات کے بعد مشاہدات شروع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نبی تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اسی وقت سے 13 سال بھی ایسے حالات نہ گزرتے، ان سب کو معتقد اور مرید بنا دیتے. نہیں، یہ مجاہدات سے گزارنا یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی معاملہ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی نہیں کہ چلو اس کے بعد وہاں پہ گئے تو جبریل امین سے کہا آپ ایک چیخ لگائیں زور کی اور ان کے کلیجے پھٹ جائیں، صحابہ کو آمنے سامنے کیا، تم جاؤ اور لڑو. نبی علیہ السلام میدان بدر میں خیمہ لگا کے بیٹھے ہیں اور صبح کے وقت میں، سحر کے وقت میں خوب ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرے تھوڑے سے مٹھی بھر تھوڑے سے بندے ہیں 313، اگر آج آپ نے ان کی مدد نہ کی تو کل قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لہذا اس حالت میں آپ دعا کر رہے ہیں، اور کیونکہ ان کا ساز و سامان نظر آ رہا ہے، وہ 950 لاؤ لشکر سمیت ہیں اور مسلمان 313 بے سر و سامان ہے. صرف یہ انسانوں کی گنتی تھی، اکثروں کے پاس تلوار نہیں تھی، اکثروں کے پاس سواری نہیں تھی، بس یہ تو صرف نقشہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے جب ہم چاہتے ہیں تو ہم کس طرح کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کر دیتے. اب وہ کہاں گئے کھلکھلانے والے، وہ دیکھ کر ہنسنے والے، وہ اونٹ کی اوجڑی اللہ کے محبوب پر ڈال دینے والے، اب وہ بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے جہنم کے انگاروں میں لوٹ رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ ظاہر تو وہ بڑے ہنس رہے تھے، ہم اللہ سے اگر دور ہوتے اور اللہ ہمیں پسند نہ کرتا تو ہمیں یہ دنیا کہاں سے دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا، فرعون اور نمرود اور قارون کو برباد کر کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ عیاشیاں جو ہیں یہ ہماری مہربانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری آزمائش ہے، اس کو سمجھو. لہذا اپنے بارے میں آدمی یہ سمجھے کہ یہ ہمارے گناہوں کا کوئی اثر ہے اور خوب اس پہ استغفار کرے، اور دوسرے کے بارے میں اس کو سمجھے کہ اس پر کوئی آزمائش ہے، تاکہ اس کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس کو آزمائش سے جلدی نکال دیجئے. اور حکیم الامت نے فرمایا کہ اگر خود بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ آزمائش ہے یا مصیبت ہے، یہ دونوں چیزیں نا، ایک تو مصیبت ہے کسی گناہ کا وبال ہے یا آزمائش ہے، تو اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آزمائش ہے تو آپ اللہ کے اور قریب ہوں گے. حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے ہیں، صلاۃ توبہ حاجات پڑھ رہے ہیں، اور اللہ نیک اللہ والوں سے جا کے دعا کروا رہے ہیں، اور زیادہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام شروع ہو گیا، 4 سنتیں بھی پڑھنے لگے. اگر اللہ سے لو لگانا بڑھ رہا ہے تو یہ آزمائش ہے. حکیم الامت کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر، یہ سب بھی اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں، اختیاری ہے نا، آدمی اللہ کی رجوع کر رہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کے برعکس حالات ہے، کیس ہو گیا، اب وہ وکیلوں کے چکر میں تو ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، نہیں بھائی یہ زیادہ ضروری ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، بیمار پڑا ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تو پتہ چلا یہ مصیبت ہے، یہ آزمائش نہیں. آزمائش وہ ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے اور قریب ہوتا ہے، اور یہ مصیبت ہے، یہ عذاب ہے کہ جس کو آیا ٹانگ ٹوٹ گئی تو لیٹے پڑے ہیں، ٹی وی تو دیکھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ مصیبت. اگر اس کو دیکھنا ہے، اسی کو ہمیں آزمائش بنانی ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنانا ہے، تو جیسے تیسے کم از کم فرض، واجب اور مؤکدہ آدمی پڑھ لے، بیٹھے لیٹے وضو تیمم سے مسائل پوچھ کے، یہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا اس بیماری میں بھی، اس مصیبت میں بھی. لہٰذا یہ سب چیزیں راستے کھلے ہوئے ہیں، سمجھنے کی دیر ہے اور اس پر عمل کرنے کی دیر ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر کتنے لوگ آتے ہیں کہ بہت پریشانی ہے، پہلے میں ایسا تھا ویسا تھا، جب پہلے ایسے تھے ویسے تھے کہاں تھے، ہمارے پاس تو کبھی نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ کہ ضرورت محسوس نہیں کی. ارے کیا ہے، بہت دیا اللہ نے ہمیں، اللہ تم سے بہت خوش. یہ اللہ کی خوشی کا معیار ہے، تو ابو جہل اور فرعون سے اللہ خوش تھے، نعوذ باللہ، پھر بعد میں ایسے حالات کیوں ہوئے؟ یہ معیار نہیں. اسی لیے اسی وقت آنے ہو، اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام، اذکر اللہ فی الرخاء، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو خوشحالی میں یاد کرو، یعنی فجر کی نماز پڑھو، اللہ سے غصہ مطلب گڑگڑاؤ، تو ایسے حالات نہیں آئیں گے. یذکرکم فی الشدہ، پھر جب تم پر حالات ایسے آئیں گے وہ تمہیں یاد کرے گا اور تمہارے دل میں تسلی رہے گی، تم دیوانہ وار اور حواس باختہ نہیں پھر ہوگے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسلی، اللہ والوں پہ بھی غم آتا ہے، لیکن غم آتا ہے دل غم پروف ہو جاتا ہے, وہ جانتے ہیں کہ میرے محبوب کی طرف سے سارے حالات ہیں, لہذا اس کو اللہ تعالیٰ سہارنے اور برداشت کرنے کی قوت اور صبر کی قوت بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب خاص اور ولایت خاصہ عطا فرمائے. الحمدللہ.